لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، قرآن مجید کا ساتواں پارہ سورۃ المائدہ کے ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور وإذا سمعوا کے عنوان سے جانا جاتا ہے. اس کے بالکل آغاز میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر ہے. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی انسان جب کسی کو مزدوری کے طور پہ کچھ دیتا ہے یا کسی اور معاوضے میں کوئی چیز ادا کرتا ہے تو اسے دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی چانس کی بنیاد پر اسے لے جائے تو اس پر اسے غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی بنیاد پر وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے اور پھر وہ باہمی عداوت اور دشمنی کی بنیاد بن جاتا ہے. اسی طرح شراب کے نشے میں دھت ہو کر انسان کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے اور پھر بغض عداوت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شراب اور جوئے کے سلسلے میں اگرچہ پہلا حکم تو سورہ بقرہ میں آیا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتائیے کہ ان دونوں میں نفع کی چیزیں بھی ہیں اور نقصان کی بھی، لیکن ان کے نقصانات ان کے منفعت چیزوں سے بڑے ہوئے ہیں. اشارہ تھا بعض آ جاؤ، لیکن باقاعدہ منع نہیں کیا گیا تھا. پھر سورہ نساء میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم شراب کی حالت، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ اللہ کو ناپسند ہے، یہاں تک کہ تم اتنے سینسز میں آ جاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور پھر یہ آخری حکم ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ جس میں ارشاد فرما دیا کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے اور نماز سے روکے. تو بعض آتے ہو کہ نہیں، اب ان الفاظ سے خام خواہ بعض دانشوروں نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں حرمت کا ذکر ہے ہی نہیں، شراب کی حرمت کا کہیں نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے. حالانکہ آپ غور کریں گے تو یہ اس سے زیادہ سخت حکم ہے کہ بعض آتے ہو کہ نہیں. یعنی ایک چیز آج تک تو جائز تھی، تم کر رہے تھے، ہم نے اشاروں میں تمہیں منع کرنے کی کوشش کی، لیکن تم باز نہیں آئے، اب باز آتے ہو کہ نہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے سوال کرنے سے منع کیا گیا اور فرمایا گیا کہ مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو اگر تمہارے لیے واضح کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر واضح نہیں فرمایا تو تم خام خواہ ان کی کھود کریت نہ کرو کہ تمہارے اوپر کوئی زیادہ سختی نہ آ جائے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر بھی حج کرنا میرے لیے لازم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. اس نے پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ اگر میں نہ کر دوں تو پھر ایک خیر کا کام جو ہے اس کی بندش آ جائے گی، اور اگر میں ہاں کر دوں تو قیامت تک کے لیے وہ فرض ہو جائے گا. تو یہ ایک احتیاط ہے کہ جس کا صحابہ کرام کو حکم دیا گیا اور صحابہ کرام نے اللہ کے فضل و کرم سے بحیثیت مجموعی اس احتیاط کو ملحوظ رکھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ان کے ایک تقاضے کا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن اس واقعے کا ذکر ایک بڑے ڈرامائی انداز میں کیا گیا ہے کہ نقشہ کھینچا قیامت کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہلے اپنے احسانات ان پر جتلائے گا کہ ہم نے تم پر اے عیسیٰ تم پر اور تمہاری والدہ پر یہ یہ احسانات کیے، اس طرح سے تم پر انعامات کی بارش کی، تمہیں بڑے اعلیٰ حسیسی معجزات عطا کیے۔ اسی بات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ رب العالمین، میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی ایسی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور اگر فرض کیجئے میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو تمام چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تو اپنی قوم سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ ہاں انہوں نے جرم کیا ہے، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن بہرحال ہیں تو وہ تیرے بندے، ان تو عذبہم فانہم عبادک، اگر تو نے بخش، اگر تو نے عذاب دے، اگر تو نے سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ اپنے بندوں کو سزا دے کر تو کیا دے گا۔ وہ بات جو قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمائی گئی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کر تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر گزار بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن یہی عرض کریں گے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، و ان تغفر لہم، اور اگر تو انہیں بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بالا دست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، یعنی عام جو دنیا میں صدر، وزیر اعظم اور جو بھی بڑے بڑے منصب دار ہوتے ہیں وہ کسی قانون کے پابند ہوتے ہیں، لہذا ان کو آئین میں اگر اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر آئین میں اختیار نہیں ہے تو وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، تو بالا دست حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز میں رات بھر اسی ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور محظوظ ہوتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے، اور اس میں بٹوین دا لائنز جو اشارہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ میری امت، تو میری امت کو عذاب دے کر کیا کرے گا، مجھے معلوم ہے کہ میری امت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونے والی ہے، اس سے بڑی بڑی کوتاہیاں ہونے والی ہیں، لیکن اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو بالا دست حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم مکی صورتوں میں سے ہے، اور 20 رکوعوں پر مشتمل اور 165 آیات پر مشتمل یہ صورت یک بارگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل خطبے کی شکل میں نازل ہوئی، اور اسی کا یعنی اثر ہے کہ اس صورت کا اپنا ایک انوکھا انداز میں، اس میں بڑا تیکھا پن ہے اور بڑی فلو ہے اس صورت کے اندر، یعنی آیات میں ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری آیات جو ہیں وہ ایک ہی فلو کے اندر آتی چلی جاتی ہیں، جیسے کوئی بڑا عظیم خطیب جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بولتا چلا جاتا ہے اور لوگوں سے خطاب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن سلام کی رائے یہ ہے کہ یہ تورات کی پہلی آیت تھی، بڑی عظیم آیت ہے، الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ نوٹ کیجیے، قرآن مجید کا آغاز بھی کلمہ الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اگر یہ آیت درست ہے تو پھر تورات کا آغاز بھی کلمہ الحمدللہ سے ہوا تھا، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس کے باوجود کافر اپنے رب کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مضمون آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، انسان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی راحت نہیں ملتی مگر اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے۔ لہذا بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس ضرر کو تم سے دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے، اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ناظرین وہ بات ہے کہ جس کو اگرچہ ہم سب مسلمان تو مانتے ہی ہیں لیکن یہ بات یاد نہیں رہتی، اور انسان کی بہت سی پریشانیاں اور غم اور دکھ جو ہیں وہ اسی ایک بات سے، انسان کے حجاب کی وجہ سے ہیں کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ جو کچھ بھی مجھ پر بیت رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس کی پلاننگ ہے، اس کا خیر ہے جو اس نے میرے پیالے میں، میری جھولی میں ڈالا ہے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ سورہ انعام چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے اور ایک طویل خطبے کی شکل میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکے میں قیام کے آخری سالوں کے اندر نازل ہوئی ہے، لہذا اس میں یہ چیز بھی آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں قریش کے ساتھ جو رد و قضا ہے، جو بحث و تمہیز ہے، وہ بھی اپنے کنکلوڈنگ جو ریمارکس ہیں ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قریش کا تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، یعنی قرآن مجید کو تو وہ اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ تھا۔ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھاؤ، یہ مکہ سرسبز و شاداب وادی بن جائے، یہ فلاں پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن جائے، یہ یوں ہو جائے، ہم دیکھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے کتاب لے کر آ رہا ہے، تمہیں ڈلیور کرتا ہے، ہم مان لیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور تم اللہ کے رسول ہو، یا ہمارے سامنے تم خالی ہاتھ آسمان پر چڑھو اور پھر ایک کتاب لیے ہوئے واپس آ جاؤ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ کہا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ کے خزانے میری ڈسپوزل پر ہیں، اور میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل فرمائی گئی ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جینوئنلی یعنی یہ خواہش رکھتے تھے، اور آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ جبکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس میں رکاوٹ ہے کہ جب وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے کہ وہ میری سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، میری رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے قوم سمود کے تقاضے پر وہ اونٹنی آ گئی تھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے تقاضے پر کوئی حصی معجزہ دکھا دے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آیت نمبر 35 میں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ بِهِمْ آيَةً، بڑی سخت آیت ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ان کا اعراض اتنا ہی گراں گزر رہا ہے اور تمہارے اندر طاقت ہے اس کی، تو پھر لگاؤ سرنگ زمین میں یا لگاؤ سیڑھی آسمان پر اور ان کی مرضی کا معجزہ لا کر انہیں دکھا دو۔ کیوں؟ ہماری حکمت میں یہ معجزہ اگرچہ ہم اس پر قادر ہیں نہیں ہے، اس لیے کہ پھر ہماری سنت یہ بھی تو ہے نا کہ جب ہم کسی قوم کو اس کے تقاضے کے مطابق کو معجزہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قوم انکار کرتی ہے تو پھر اس قوم کا حشر بھی تم نے دیکھ لیا کہ قوم سمود پر کیا بیتی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون آیا ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوئی، وہ مضمون کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، لہذا آپ کو میری ہی انسٹرکشن کو فالو کرنا چاہیے، اور میری انسٹرکشن کیا ہے؟ جو چل کر تمہارے پاس آتا ہے تم اس کو گلے لگاؤ، اور جو میرے پیغام سے منہ پھیرتا ہے تم اس سے منہ پھیر لو۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ایک مشن کیا گیا تھا اور وہ مشن تھا اللہ کے دین کو بالفعل غالب کرنا، اور یہی آپ کی سیرت مطہرہ کا حاصل نظر آتا ہے، یعنی جہاں تک دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے اس میں تو آپ کے لیے میدان بہت وسیع تھا، لیکن چونکہ آپ کے ذمے لگایا گیا تھا کہ آپ عدل اجتماعی کو اس دنیا میں قائم کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں، لہذا اس کے لیے آپ وسائل کو ڈھونڈتے تھے، ایکسپلور کرتے تھے، اور دوز ہو میٹر، یعنی اس لیے کہ وہاں قبائلی نظام تھا، جو سردار تھے، جو اہم لوگ تھے، آپ ان کی طرف توجہ کرتے تھے، وہ آپ سے منہ پھیرتے تھے. تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوا کریں. ایک تو وہ بات یہاں پر کہی گئی ہے، دہرائی گئی ہے اس صورت کے اندر بھی، کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ رہیں، اور وہ لوگ کے جو آپ سے منہ پھیرتے ہیں آپ خام خواہ ان کے پیچھے نہ پھیریں. دین مطلوب ہے، طالب نہیں ہے. پھر اسی کے ضمن میں ایک اور بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 54 میں مضمون آیا ہے. ناظرین میری گزارش ہوگی کہ آپ ذرا اس مضمون کو ضرور پڑھیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ کہ جو میری آیات کو مانتے ہیں، یعنی مومن، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے السلام علیکم. لیکن یہاں پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں تو ہمیشہ پہل فرماتے ہی تھے، یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے سلام کرنے کا، یہاں ویلکم کرنے کے معنوں میں ہے کہ جب آپ کے پاس اہل ایمان آئیں تو آپ انہیں ویلکم کیجئے اور ان سے کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم، تو جو کوئی بھی تم میں سے جذبات میں آ کر یا جاہلیت میں کوئی برائی کر بیٹھے پھر وہ فوراً توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی ایک انداز کیا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو آپ سے کہے تم ناپاک ہو، دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب آئے تو. ایک انداز کیا ہے کہ آپ گناہ گار کو بھی گلے لگائیں اور اس کو ریشور کریں کہ تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے، بس تم ایک جلدی سے توبہ کر لو اور اپنے آپ کو پاک کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور یہی بات آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتی ہے. اس سورت کے مضامین میں سے ایک اور اہم مضمون جو ہے وہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی آسمان سے عذاب کی صورتیں ہیں، آندھی آ جائے، بارش آ جائے، پاؤں کے نیچے سے عذاب کی صورت زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا، ایک دوسرے کی عداوت کا مزہ چکھا دے. تو ناظرین یہ بڑی گھناؤنی صورت ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں سے جھنجھوڑتا ہے، اور خاص طور پر یہ عذاب، اس سے بھی ہم دو چار ہوتے رہتے ہیں باہمی خانہ جنگی سے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے انفارچونیٹلی ہم وہ نتیجہ نہیں نکالتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی کوڑا ہم پر برسے، وہ آسمانی عذاب کی شکل میں ہو، زمینی عذاب کی شکل میں ہو، یا باہمی خانہ جنگی کے عذاب کی شکل میں ہو، ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کریں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے قدر تفصیل کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یاد کرو جب ابراہیم نے علیہ السلام اپنے والد آزر سے کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی آیت نمبر، قرآن مجید میں سورہ انعام کی اس آیت میں، آیت نمبر 75 میں آزر آیا ہے. تورات میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارے آیا ہے. اب ہماری قرآن مجید کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیے ہوئے نام کو صحیح سمجھیں، اور جو کسی دوسری تحریف شدہ کتاب میں آیا ہے اس کو صحیح نہ سمجھیں. لیکن اگر ہمارا اصرار ہو تو پھر کوئی نہ کوئی تطبیق کی شکل نکالیں کہ قرآن مجید کی دی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ فائق رہے. اور وہ تطبیق یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد بت خانے کے بڑے انچارج تھے, جیسے ہمارے ہاں مسجد کا جو بھی انچارج ہوتا ہے وہ مولوی کہلاتا ہے, ہندوؤں کے ہاں مندر کا جو بھی سپروائزر ہوتا ہے وہ پنڈت کہلاتا ہے, عیسائیوں کے ہاں پادری کہلاتا ہے, اور یہودیوں کے ہاں ربائی کہلاتا ہے. تو اسی طرح آزر جو تھا یہ ایک منصب تھا, نام اس کا جو بھی ہو ممکن ہے تارے ہی ہو, لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور وہ مشرک تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت و تبلیغ کیسے کی, وہ تو انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے اندر تو اس کی تفصیل آئے گی, لیکن یہاں صرف اس کا صرف خلاصہ آیا ہے. یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہتا, ابا جان حیرت کی بات ہے کہ آپ ان بتوں کو خدا مانتے ہیں, انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو گوناگون صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ان میں سے خاص بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پوائنٹ ثابت کرنا خوب آتا تھا. ہی نیو ہاؤ ٹو ڈیمونسٹریٹ ہز پوائنٹ, ٹو میک ہز پوائنٹ. اسی میں یہ بات جو ہے وہ اس صورت میں نقل کی گئی ہے کہ چونکہ ان کی قوم کواکب پرست تھی, ستاروں کی پوجا کرتی تھی, سورج کی, چاند کی, ستاروں کی, لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا, ان کے سامنے یہ بات ان پر واضح فرمائی کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے, کسی کام کے نہیں ہیں. رات ہوئی, ایک ستارہ جو ہے وہ آسمان پر چمکنے لگا, تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا رب ہے, یعنی یوں پوز کیا ان کے سامنے کہ وہ اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں. فلما افلا, اور جب وہ ڈوب گیا, قال لا احب الافلین, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر چاند ظاہر ہو گیا تو کہا کہ ہاں یہ چاند جو ہے یہ بہت روشن ہے, یہ میرا رب ہوگا. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا نہیں, میں اس سے بھی پیار نہیں کر سکتا, میں اس کی پرستش بھی نہیں کروں گا. پھر سورج طلوع ہو گیا تو کہنے لگے ہاذا اکبر, یہ بہت بڑا ہے, یہ میرا رب ہوگا, ہو نہ ہو یہی میرا رب ہے. لیکن جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے نعرہ لگایا انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض, یہ ڈوبنے والے غروب ہونے والے ان سے میں پیار نہیں کر سکتا, میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں, رخ کو پھیرتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, وما انا من المشرکین, اور میں ہرگز مشرک نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا اس صورت کے آخر میں بہت ہی گلوریس انداز میں بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بدی ہے. بدی کہتے ہیں اس کریٹر کو کہ جو فرام نتھنگ کوئی چیز کریٹ کرے, یعنی ایک تو یہ میز بنا, لکڑی موجود تھی, چپ بورڈ موجود تھا, اس سے یہ میز بن گیا, لیکن ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ یہ ہے ابدا. تو اللہ تعالیٰ بدی ہے, اس کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. انا یکون لہو ولدن, بھلا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. یعنی جب بھی آپ بیٹے کا تصور کریں گے تو پھر لازماً آپ کو کوئی اس کا میٹ, اس کی کوئی بیوی, اس کا کوئی اپوزٹ فیمیل بھی تلاش کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ مذکر ہے لیکن میل نہیں ہے. جب آپ اللہ کو میل مانیں گے تو پھر اس کی کوئی فیمیل بھی آپ کو ماننی پڑے گی, تو اس کی کوئی فیمیل نہیں ہے. عیسائیوں سے اصل میں یہی بہت بڑی جو کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ ایک نقطے کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن فیکون سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکی پیدائش چونکہ بن باپ کی ہو گئی اور وہ یہ نہیں جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ جو عام ہماری تخلیق کا نظام ہے یہ بھی اللہ نے بنایا تھا, اور اگر اللہ چاہتا تو انسان کی تخلیق کا نظام ہی بغیر باپ کے پاس بنا دیتا, اور وہ آج بھی قادر ہے کہ جب چاہے جو مرضی کر دے. اس کے لیے صرف ضرورت اس کو کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا, یکون ہو جاتا ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. اب چونکہ اس بات کو وہ نہیں سمجھ سکے, لہذا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کبھی وہ اللہ کو لے آئے, کبھی جبرائیل کو لے آئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو فرمایا لا تدرک الابصار, آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ الابصار، ہاں اللہ جو ہے وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے. پھر توحید کا یہ مضمون بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سورت کے آخر تک چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.